ایک نئے انداز سے اس طرح آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے. اللہ کی اس دھرتی پر اس بھری کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کی اگر آپ جستجو اور تلاش میں نکلیں گے, آپ کبھی دولت کو سب سے زیادہ قیمتی کہیں گے, کبھی عقل کو سب سے زیادہ قیمتی کہیں گے, کبھی صحت کو سب سے زیادہ قیمتی کہیں گے, کبھی آپ زندگی کو سب سے زیادہ قیمتی کہیں گے. بہرحال ہر آدمی اپنے ذوق اور اپنے مخصوص شوق کے پیش نظر کسی نہ کسی چیز کو قیمتی قرار دے گا. میں نے یہ بات اس لیے اٹھائی کہ جس چیز کی اہمیت, ویلیو اور قیمت کسی انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے, وہ آدمی اس قیمتی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پھر اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے. کسی شخص کو زمین کے دو مرلے قیمتی نظر آئے, اس نے لڑتے لڑتے دو مرلے کے لیے جان دے دی. کسی شخص کو اپنی عزت قیمتی نظر آئی, وہ اپنی عزت کے پیچھے اپنی جان لٹا بیٹھا. کسی شخص کو دولت قیمتی نظر آئی, عورت قیمتی نظر آئی. کسی شخص کو اپنی صحت قیمتی نظر آئی, اس نے اپنی صحت کے اوپر اپنی ساری دولت لٹا دی. سپاہی صحابہ ایک سبق دیتی ہے کہ اپنی جان, اپنی عزت, اپنی آبرو, اپنی توانائیاں, اپنی جوانی ہم نے بھی لٹانا ہے, مگر اس چیز پر جو سب سے زیادہ قیمتی ہے. تو آئیے میدان میں نکل کر تلاش کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے. میں زیادہ طوالت نہیں دیتا, میں خود عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کی اس کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے. سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے. ایمان وہ قیمتی چیز ہے کہ جس ایمان کی طرف دعوت دیتے ہوئے, جس ایمان کی طرف بلاتے ہوئے, جس ایمان کی دولت بانٹتے ہوئے, جس ایمان کے تحفظ کے لیے, جس ایمان کو سکھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے, اللہ کے معصوم پیغمبروں نے اس ایمان کی دعوت اور ایمان کی دولت کو پھیلانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی. تو جس چیز کے لیے انبیاء علیہ السلام کی جان لگ جائے, ان کا خون بہ جائے, اور یہاں تک کہ جس چیز کے لیے آمنہ کلال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طائف کے بازار میں پتھر کھائیں, کبھی شیب ابی طالب میں قید کاٹیں, کبھی راہ چلتے ہوئے کانٹے بچھا دیے جائیں اور آپ کے چہرہ انور پر گندگی اچھال دی جائے, یہ سب کچھ برداشت کریں. ایمان ہی وہ چیز تھا کہ جس کے لیے بلال تپتے انگاروں پہ لیتا ہے. ایمان ہی وہ دولت تھی جس کو بچانے کے لیے سمیہ نے اپنے دو ٹکڑے کرانے گوارا کر لیے. ایمان ہی وہ دولت تھی کہ جس دولت کو پانے کے لیے خبیب تختہ دار پہ لٹکا ہے اور خواب کی چمڑی ادھر گئی ہے. ایمان ہی وہ دولت ہے کہ جس ایمان کے دولت کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام نے گھر بار چھوڑے آرام رات اور سکون کی زندگی کو خیر آباد کا، ایمان ہی وہ دولت ہے کہ جس کے لیے امام ابو حنیفہ نے قید کاٹی، احمد ابن حنبل نے کوڑے کھائے، ابن تیمیہ نے کنویں کے اندر دو دو سال تین تین سال گزار چھوڑے، ایمان ہی وہ دولت ہے کہ ہر دور کے آلات میں عقیدے اور نظریے ایمان کے تحفظ کے لیے سب کچھ قربان کیا مگر ایمان اور عقیدے پہ آج نہیں آنے دی۔ اور میں کہہ دینا چاہتا ہوں، عقیدہ اور نظریہ اور ایمان ہی وہ دولت ہے کہ جس کے لیے، جس کے تحفظ کے لیے حق نواز شہید نے آواز بلند کی، اور عقیدہ نظریہ ایمان ہی وہ دولت ہے کہ جس کے تحفظ کے لیے سپاہ صحابہ کا وجود عمل میں لایا گیا، عقیدے اور نظریے کے تحفظ کے لیے سپاہ صحابہ 20 سے زائد علماء کرام، 80 کے لگ بھگ نوجوانوں کا خون اللہ کی راہ میں بہا چکی ہے، اور ایمان ہی وہ دولت ہے، عقیدہ اور نظریہ ہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم آج بھی اللہ کے گھر میں یہ عزم کرتے ہیں، ہم آج بھی اللہ کے گھر میں اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تو ہمیں جان دیتے، تو نے ہمیں صلاحیت دی ہے، تو نے ہمیں جوانی عطا فرمائی ہے، ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جب بات دولت کی آئے تو ہمیں جان لگانے کی توفیق بے شک نہ دے، جب بات عزت آبرو کی آئے بے شک ہمیں غیرت اور حمیت نہ دے، لیکن جب بات ایمان عقیدے اور نظریے کے تحفظ کی آئے توفیق دے، ہمیں تو اپنے کام کے ساتھ اتنی جرت ہمت دے کہ ہم بھی ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کر چھوڑیں۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے، اور میرے بھائی ایمان کے بعد باقی چیزیں سب چھوٹی ہیں۔ ایمان کا ایک محل ہے، ایمان کا دوسرا نام اسلام ہے، اسلام کا محل تعمیر ہونا شروع ہوا، اس محل کی پہلی اینٹ کا نام آدم ہے۔ ایمان یا اسلام، قصر اسلام کی پہلی اینٹ آدم ہے، پھر ہر ہر دور میں اینٹ پہ اینٹ چنی جاتی رہی، نبی پہ نبی تشریف لاتے چلے گئے، محل تعمیر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ آمنہ کے لال آئے اور خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال اس محل کی ہے کہ جس محل کو بنانے والے نے مکمل کر دیا ہو لیکن اس میں ایک اینٹ کی گنجائش باقی رہ گئی ہو، میں وہ آخری پتھر ہوں، میں وہ آخری اینٹ ہوں جس کے وہاں جگہ پہ پہنچ جانے کے بعد اب وہ محل مکمل ہو چکا ہے، وہ بنگلہ مکمل ہو چکا ہے۔ ایک محل اسلام کا محل ہے جس محل کی بنیاد آدم ہے، جس محل کا آغاز آدم ہے، جس محل کی ابتدا آدم ہے، اور جس محل کی انتہا، جس محل کی تکمیل محمد ہے۔ یہ محل اسلام کا محل ہے، یہ محل ایمان کا محل ہے، سپاہ صحابہ اس محل پہ پہرہ دینے والے چوکیداروں کا نام ہے۔ سپاہ صحابہ اس محل پہ پہرا دینے والے چوکیداروں کا نام ہے۔ اور یہاں محل میں صرف سپاہ صحابہ نہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ محل مکمل ہوا ہے، کچھ لوگ محل کی طرف دعوت دے رہے ہیں، آؤ محل دیکھو، آؤ محل کے مزے اٹھاؤ، آؤ محل کے آرام اور راحت اور سکون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاؤ۔ کچھ دائی ہیں، کچھ محل کے اندر خدمت گزار ہیں، کچھ محل کی تزئین و آرائش میں مبتلا ہے، کوئی تبلیغی جماعت کی صورت میں دعوت دے رہا ہے، کوئی مدارس اور مساجد کی صورت میں آنے والوں کے لیے قسمہ قسم کے نئے نئے ہر روز تحائف اور ہر روز ان کے سامنے پھل پھول سجا رہا ہے. کوئی بڑے خلوص کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اس کے نقش و نگار بناتا چلا جا رہا ہے اور کوئی اس محل کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں. دعوت دینے والا بھی محل کا خادم ہے اور دسترخوان لگانے والا بھی محل کا خادم ہے. ایک ایک مہمان کی مہمان نوازی کرنے والا بھی محل کا خادم ہے. اس کی تزئین و آرائش کے لیے کام کرنے والا بھی محل کا محافظ ہے, محل کا خادم ہے. لیکن سپاہ صحابہ وہ دستے ہیں, سپاہ صحابہ وہ طبقہ ہے, سپاہ صحابہ وہ جماعت ہے جو محل کی فصیل پہ کھڑا ہوا ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے ہیں, جو محل کی فصیل پہ کھڑا ہوا ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے ہیں اور اعلان کرتے کہ جو محل کی طرف دشمن آنکھ نکالے گا ہم آنکھ نکال چھوڑیں گے, جو قدم بڑھے گا ہم پاؤں کاٹ چھوڑیں گے, جو نہ پاک اتپات اٹھے گا ہم بازو کو قلم کر چھوڑیں گے. لیکن ابھی ایک دائی ہے, کام دائی بھی اپنا کر رہا ہے, ایک دسترخوان بچھانے والا ہے, کام وہ بھی اپنا کر رہا ہے, ایک نقش و نگار بنانے والا ہے, کام وہ بھی اپنا کر رہا ہے. اور آپ کہیں گے کہ چوکی داری کرنا یہ بھی کوئی کام ہے, ہمارے بھی چوکی دار ہیں. بھائی تیرے میرے مکان کا دشمن کوئی نہیں, تیرے میرے مکان کا مخالف کوئی نہیں. یہ وہ محل ہے جس کی پہلی اینٹ رکھی جا رہی تھی تو دشمن اٹھ کھڑا ہوا. دیکھیں پورے دین کو سامنے رکھ کر ذرا استعارات کی زبان میں بھی سمجھیں, محل کی پہلی اینٹ کون, بنانے والا کون, بنانے والا کون, پہلی اینٹ کون. جب پہلی اینٹ رکھی تو دشمن کھڑا ہو گیا, میں نہیں مانتا, میں محل کو نہیں مانتا, میں تیرے محل کو قبول نہیں کرتا, میں اس محل کو تعمیر ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا. لیکن پروردگار عالم نے فرمایا یہ محل تو بنے گا, یہ محل دین کا محل ہے, یہ محل ایمان کا محل ہے, یہ محل نجات کا محل ہے, یہ محل میری رضا کا محل ہے, اسے میں نے تعمیر کر کے چھوڑ لے تو دشمن کھڑا ہو گیا کہ میں تیری وحدانیت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں تیری کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں تیری الوہیت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں بھی تیرے محل کی طرف کسی کو نہیں آنے دوں گا, میں تیرے محل کی طرف کسی کو. فرمایا ٹھیک ہے, تو روکنے والا بن, میں بلانے والے بھیجتا ہوں. تو روکنے والا بن, میں بلانے والے بھیجتا ہوں. جتنے نبی آئے محل کی تکمیل بھی کرتے گئے, لوگوں کو بلاتے بھی گئے. وہ بلاتے تھے, یہ مخالفت کرتا تھا, اس نے اپنے دشمنوں کو لیا اور کہا یہ نبی تکمیل کی طرف, یہ نبی محل کی تعمیر کی طرف, یہ محل, یہ نبی محل بنانے کی طرف اپنے ساتھیوں کو لے کر چل رہا ہے, اسے پتھر مارو, اسے پتھر مارو, اسے شہر سے نکال دو, اسے تنگ کرو کہ یہ باز آ جائے. لیکن کیا مجال ہے کہ کوئی ایک نبی بھی مخالف کی مخالفت سے گھبرا کر, کوئی ایک نبی بھی شیطان اور اس کے حواریوں کے تمام تر ہیلے بہانے اور تمام تر سازشوں سے گھبرا کر اپنی دعوت چھوڑ گیا ہو, محل کی طرف بلانا چھوڑ گیا ہو یا محل کی تعمیر چھوڑ گیا. سلسلہ چلتا رہا, آمنہ کے لال آئے تو محل کی تکمیل ہو گئی, آمنہ کے لال آئے تو محل کی محل مکمل ہو گیا. لیکن دشمنوں میں کمی, دشمن تسلسل سے بڑھتے چلے گئے. اللہ تعالی نے جو محل آمنہ کے لال کے آنے پہ مکمل فرما دیا, اب اس محل کے ارد گرد باڑی لگائی, اس محل کے گرد گرد باڑ بنائی, گلشن بنایا, باغ سجایا, محل کے گرد گرد
باغ سجائے، باڑی لگائی ہے، اس باڑی اور باغ کو صحابہ کہہ لیجئے، اس باڑی اور باغ کو صحابہ کہہ لیجئے، اور پھر بتلا دیا کہ روز قیامت تک دعوت بھی دینا ہے، لوگوں کو بھی بلانا ہے، خاطر تواضع بھی کرنا ہے، اس محل کی حفاظت بھی کرنا ہے، لیکن ہر آنے والے دشمن کا مقابلہ بھی کرنا ہے. اور میرے بھائیوں، آج وہ دشمن چاروں طرف سے یلغار کرتا ہوا، چاروں طرف سے مختلف انداز میں حملہ آور ہوتے ہوئے بار بار محل کی طرف بڑھتا ہے، بار بار محل کی فصیل کی طرف حملہ آور ہوتا ہے. کبھی اس طرف سے آتا ہے، کبھی اس طرف سے آتا ہے، کبھی باہر کی طرف سے آتا ہے، کبھی گلشن کی طرف سے آتا ہے، کبھی باغیچہ کی طرف سے آتا ہے. اور یہ بات بھی ضروری ہے، جب بھی کوئی دشمن محل کی طرف آئے گا، پہلے اس کا سامنا باغیچے سے ہوگا، پہلے اس کا سامنا باہر سے ہوگا، پہلے اس کا سامنا گلشن سے ہوگا. محل کا گلشن پیغمبر کی جماعت ہے، محل کا باغیچہ پیغمبر کی جماعت ہے، محل کا سب و شداب پیغمبر کی بات ہے. اور ہم اسلام کے محل کے دفاع بھی کریں گے، اسلام کے محل کے گلشن کے دفاع بھی کریں گے. اور یہاں پر آ کر کہتا ہوں، مبارک ہو، ایک آدمی ایس پی کی کوٹھی پہ پہرا دیتا ہے، اسے یہ مبارک ہے. کوئی ڈی سی کی کوٹھی پہ سپاہی بن کے پہرا دیتا ہے، اسے وہ مبارک ہے. کوئی پی ایم ہاؤس پہ پہرا دے، اسے وہ مبارک. کوئی پریزیڈنٹ ہاؤس پہ پہرا دے، اسے وہ مبارک. تو قصر اسلام پہ پہرا دے، تجھے یہ مبارک. تیری جدی پسند، میری جدا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند. یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. سپاہ صحابہ قصر اسلام پہ پیرا دے رہی ہے، اور پیرا بھی اس انداز میں، دشمن کسی رنگ میں آئے، کسی ڈھنگ میں آئے، کسی روم میں آئے. علل ایران سپاہ صحابہ کہتی ہے، جو بری نیت سے آئے گا، جو برے انداز میں آئے گا، جو مروب بدل کے آئے گا. وہ بڑا مشہور شعر ہے کہ تو جس لباس میں بھی آ، میں تیرے قد کے انداز کو پہچانتا ہوں. تو جس انداز میں بھی آ، ہمیں پہچان ہے. تو جس انداز میں بھی آ، ہم تجھے جانتے ہیں. تو ختم نبوت کا منکر بن کر آ، تب بھی تجھے جانتے ہیں. تو توحید خداوندی کا انکار کر کے آ، تب بھی تجھے جانتے ہیں. تو دہریت کا نبادہ اور کیا، تب بھی تجھے جانتے ہیں. تو بدعت کے انداز میں آ، تب بھی تجھے جانتے ہیں. تو سیاسی سوداگر بن کے آ، تب بھی تجھے جانتے ہیں. اور تو رافضیت کے لباس میں آ، تب بھی تجھے جانتے ہیں. آل بیت کی محبت کا نبادہ اور کیا، تب بھی تجھے پہچانتے ہیں، خوب پہچانتے ہیں. جس لباس میں آپ، ہمیں پہچان آتی ہے، اس لیے کہ پہچاننے کے پیمانے ہمیں حق نواز سکھا گیا ہے، پہچاننے کے اسلوب بھی سکھا گیا ہے، مقابلہ کرنے کے انداز بھی سکھا گیا ہے. تو یہاں سے میں تھوڑی سی اپنی بات کو اور وسعت دیتا ہوں، تھوڑی سی اور وسعت دیتا ہوں. ہم کوئی ایک کنویں کے مینڈک نہیں ہیں جو ایک ہی جگہ پر گھومتے رہیں گے. سپاہ صحابہ بڑی وسعت نظر رکھتی ہے، اور سپاہ صحابہ ہر ہر گوشے اور ہر ہر کونے کو دیکھتی ہے، ہر ہر گوشے کو، ہر ہر کونے کو دیکھتی ہے. اگر کوئی مجھے پوچھنا چاہے کہ حق نواز شہید کا پیغام کیا ہے، تو میں دو لفظوں میں کہوں گا، ہر کفر کا راستہ روکنا. ہر کفر کا راستہ روکنا، یہ حق نواز شہید کا پیغام ہے. کا راستہ روکنا. اور اس دور میں دنیا کفر ملت کفار تیر انداز میں مسلمانوں پر حملہ آور ہے. پہلا حملہ, پہلا انداز کہ مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلو, مسلمانوں کی عزت و آبرو کو تار تار کر دو, مسلمانوں کو ان کے اپنے ملکوں میں اپنے وطن میں لاوارث پردیسی کر کے قتل کر دو, مسلمانوں سے ان کے ملک چھین لو, ان کے ملک اور ان کے شہروں کی زمین ان پہ تنگ کر دو. یہ دنیا کفر کا پہلا حملہ ہے جس کی صورت آپ کشمیر میں, فلپائن میں, برما میں, بوسنیا میں, فلسطین میں اور دیگر مقامات پر دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا کفر نے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا, مسلمان کے خون کو پانی سے سستا سمجھ کر بہانا, مسلمانوں کی عزت و آبرو کو پواد کرنا, مسلمانوں کی جان و مال کو تباہ کرنا, یہ آئے دن کا اپنا وتیرہ بنا لیا ہے. اور سپاہ صحابہ دو ٹاک الفاظ میں کہتی ہے, دنیا میں جا جا مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, جا جا مسلمان تشددوں پر بریزت کا نشانہ ہے, جا جا مسلمان کسی مصیبت پریشانی میں اترا ہے, جس جگہ مسلمان آج پریشانی سے دوچار ہے. سپاہ صحابہ آواز دے کر کہتی ہے, گھبرانے کی بات نہیں ہے, جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر ہم تمہاری مدد کو پہنچنے والے ہیں. اس لیے پہلی بات, جہاں جہاں دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, الحمدللہ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے, بوسنیا, برما, کشمیر, فلسطین, افغانستان میں سپاہ صحابہ آج نبرد آزما ہے. آپ کو حیرت ہوگی, بوسنیا میں سپاہ صحابہ کے نوجوان آج جہاد کر رہے ہیں, افغانستان میں سینکڑوں نوجوانوں نے شہادت کا جام نوش کیا ہے, فلسطین میں سپاہ صحابہ کے نوجوان, کشمیر میں سپاہ صحابہ کے نوجوان اور برما میں آزادی کی جنگ سپاہ صحابہ کے نوجوان لڑ رہے ہیں. جذبہ جہاد سے سرشار, اور یہ جذبہ جہاد سے سرشار ہونا ہماری مجبوری ہے. جذبہ جہاد کے بغیر کوئی کام بھی آپ مکمل نہیں کر سکتے. اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے, آج دنیا کفر ایک جذبہ جہاد ایسا ہے کہ جس سے لرزہ ترسا ہے امریکہ, تمام تر مادی قوت اور وسائل کے باوجود جب بھی پاکستان کو کوئی ایڈ دیتا ہے, پاکستان کو کسی قسم کی کوئی بھی تعاون مالی کے طور پر یا اسلحہ کے طور پہ کرتا ہے, وہ اس کے ساتھ ساتھ شرائط کی ایک پوری لسٹ دیتا ہے جس میں نمبر ون یہ ہوتا ہے فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرستوں کا خاتمہ. پہلی شرط کیا ہے؟ بنیاد پرستوں کا خاتمہ. اور ہمارے بغیرت حکمران بڑی ڈھٹائی سے کہتے ہیں, ہم بنیاد پرستوں کو ختم کر دیں گے, ہم بنیاد پرستوں کو. سوال یہ ہے, بنیاد پرست کون ہے؟ مانا بنیاد پرست کے کیا ہے؟ بنیاد والا. بنیاد پرست کے معنی ہے بنیاد والا. بنیاد کا مطلب کیا؟ کہ جو رب, رسول, اسلام اور دین پر مکمل یقین رکھتا ہو وہ بنیاد پرست ہے ان کی نظروں میں. انہیں بنیاد والا نہیں چاہیے, انہیں بے بنیادہ چاہیے, انہیں بے بنیادہ چاہیے. بنیاد پرستوں کا خاتمہ اس لیے کہ امریکہ جانتے ہیں گو اس کے پاس ہائیڈروجن بم, ایٹم بم اور بڑے بڑے لڑاکا بمبار طیارے موجود ہیں, لیکن یہ بات بھی تو دنیا جانتی ہے کہ تمام تر بمبوں کو, میزائلوں کو چلانے کے لیے ایک ہاتھ کی ضرورت ہے, ہاتھ کو حرکت دینے کے لیے ایک دل کی ضرورت ہے, دوسرے کو ہلاک کرنے سے پہلے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھنے کی ضرورت ہے. بم ان کے پاس ہے, میزائل ان کے پاس ہے, راکٹ ان کے پاس ہے, ٹینک ان کے پاس ہے, توپ ان کے پاس ہے, اور جذبہ جہاد تیرے پاس ہے, شوق شہادت تیرے پاس ہے, ایمانی غیرت تیرے پاس ہے, ایمانی جرت تیرے پاس ہے. اس لیے تمام تر اسلحہ کے باوجود وہ پاکستان کے مجاہد سے لرزا ہیں، پاکستان کے مجاہد سے پریشان ہیں، اور وہ آئے دن کہتا ہے بنیاد پرستوں کا خاتمہ، اور یہ ٹاؤٹ حکمران، یہ کاسر ایسی کے خو کے حکمران، یہ جا جا کر ان کے بوٹوں پہ پارش کر کے، ان کے پاؤں چوم چوم کر، ان کے دستے نگر بن کر اپنی حکومتوں کو مضبوط کرنے والے حکمران بڑے ہاتھ جوڑ کر بڑے شرمناک انداز میں کہتے ہیں سر ہم وعدہ کرتے ہیں ہم بنیاد پرستوں کا خاتمہ کر دیں گے، ہم بنیاد پرستوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ اور میرے بھائیوں یہی وجہ ہے کہ آج جب سے مسلمان حکومتوں نے جہاد کے لائن سے راستہ جہاد کی لائن کو چھوڑے، جہاد کے عنوان کو ترک کیا ہے، جہاد کے انداز کو فراموش کیا ہے، وہ دن چلا ہے اور آج کا دن آیا ہے، سوائے کاغذ کی قرار دادوں کے، سوائے مذمتی بیان کے، سوائے اخباری بیان کے، سوائے ہوا کی لہروں پر، ہوا فضا کے دوش پر اپنے پیغام سنانے کے اور کچھ نہیں ہے۔ انڈیا کے اندر بابری مسجد شہید ہو گئی، کشمیر میں مسلمان کا خون پانی سے سستا ہو گیا ہے، اور بوسنیا میں آر روز سینکڑوں مسلمان ماؤں بہنوں کی عزت تار تار ہوتی ہے، ان کے پاس سوائے قرارداد کے کوئی چیز نہیں ہے۔ تیرے پاس غیرت ایمانی ہوتی، تیرے پاس جذبہ شہادت ہوتا، تیرے پاس ولولہ جہاد ہوتا، میں دیکھتا مسجد شہید کیسے ہوتی، میں دیکھتا مسلمان کے خون پہ مصیبت کیسے آتی، میں دیکھتا میری تیری ماں بہنوں کی عزت پامال کیسے ہوتی۔ آج جذبہ جہاد، شوق شہادت اور ولولہ جہاد کے سرد پر جانے کی وجہ سے میرے بھائیوں نوبت یہاں تک پہنچی۔ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ کشمیر میں چند ہندو گنڈے ایک سکول کے پاس سے گزرتے ہیں، سکول کے 5-5 سال کے بچے، وہ ہندو سپاہیوں کو دیکھ کر نعرے لگاتے ہیں لے کے رہیں گے آزادی، کشمیر کر کے رہیں گے آزاد، کشمیر بنے گا پاکستان لے کے رہیں گے آزادی، یہ نعرہ سننا ایک بات تھی۔ جیسے یہ آواز ان ہندو درندوں کے کانوں میں گئی، وہ فوراً اپنا راستہ چھوڑ کر، فوراً اپنا راستہ تبدیل کر کے سکول میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں تمام بچوں کو جمع کر لیا جائے، تمام کو جمع کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتے، پھر ان سے سوال کیا جاتے، جو جو آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں وہ ہاتھ بلند کرے اور باہر چلا آتا ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کون آزادی چاہتے، وہ 13-5 سال کے بچہ آزادی چاہتے، 13-6 سال کے بچہ ہندو درندے سے آزادی چاہتے، ایک ایک بچہ آزادی کے لگانے لگا، ان سب کو باہر میدان میں جمع کر کے اور سب پہ پٹاخ چھڑک کے آگ لگا دی۔ معصوم بچے جل گئے، معصوم بچے جلا دیے گئے آزادی کے نعرے کی وجہ سے۔ اور بوسنیا میں کیا ہوتے، میری اور آپ کی ماں بہنوں کے ساتھ مسلمان تیری عزت تیری آبرو پر وہ ظلم ٹوٹتے ہیں جو زبان بیان نہ کر سکے، یہ ماں بہنیں شہید ہوتی چلی گئی ہیں، جو وارث تھے دفن کر کے گھروں میں چلے آئے، باپ کے ساتھ درندے جب بوسنیا میں داخل ہوئے ہیں تو قبروں سے لاشیں نکال کر ان کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ آج بوسنیا کے مسلمان جن کا کوئی جرم قصور نہیں ہے، ایک جرم ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ایک جرم ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اور لا الہ پڑھنے کے جرم میں آج ان کی زمین ان پہ تنگ ہو گئی، لا الہ پڑھنے کے جرم میں آج ان کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، لا الہ پڑھنے کے جرم میں آج وہاں کا مسلمان صدر کہتے ہیں اور ہمیں خوراک مت بھیجو، ہمیں کمبل مت بھیجو، ہمیں بستر مت بھیجو، ہمیں دوائی مت بھیجو، بغیر دوائی کے گزارا کر لیں گے، بغیر خوراک کے گزارا کر لیں گے، اور دنیا کے 50 ممالک پر حکومت کرنے والے مسلمانوں ہماری عزت بچاؤ، آبرو بچاؤ، یا میں کوئی اسلحہ دے ہوتا کہ ہم حفاظت کر سکے، لیکن کوئی انہیں اسلحہ نہیں دیتا، کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے، اسی کیفیت اور حالت کو دیکھ کر قرآن کہتا ہے مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ کے راستے میں جہاد پہ جاتے کیوں نہیں ہو؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، جبکہ نوبت جہاں تک آئی ہے کمزور مرد کمزور عورتیں والولدان کمزور بچے، ظلم و ستم کا شکار بننے والی اولاد وہ آسمانوں کی طرف منہ کر کے آواز لگا رہی ہے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها، اے اللہ اس ظالموں کی بستی سے ہمیں نکال دے، اے اللہ ان ظالموں کے پنجہ استبداد سے ہمیں نجات دے، او مسلم قوم باسنیا ہو، برما ہو، فلپین ہو، کشمیر ہو، انڈیا ہو، تیری بہن تجھے بلاتی ہے اور تیرے معصوم بچے تجھے آواز دیتے ہیں، کون اس کی آواز پہ لبیک کہے، کون جائے ان کی مدد کو؟ لیکن بغیرت حکمرانوں کی حالت یہ ہے، انہیں اپنے سیاسی دھندوں سے، انہیں اپنی سیاسی چٹکشوں سے، انہیں اپنی سیاسی مخالفتوں سے فرصت ہی نہیں ملتی ہے، ایک طرف لانگ مارچ ہے، دوسری طرف حکمران کہتے ہیں ٹانگیں توڑ دیں گے، یہ پی پی کی ٹانگیں توڑ رہے تھے، پڑوس میں ہندو بابری مسجد کو توڑ رہے تھے، بابری مسجد شہید ہو رہی تھی، بابری مسجد کیا کیا واقعات پیش آئے، وہاں پر بھاگلپور کا ایک قصبہ جو بابری مسجد کے تحفظ کے لیے آگے آگے تھا، مسلمانوں کی ایک بھری آبادی کا نام ہے، اس بھاگلپور کے قصبے کی تصاویر، اس میں ہونے والا ظلم و ستم پوری دنیا میں ریکارڈ پہ موجود ہے، ہندو درندے اس قصبے میں گھس گئے، ایک ایک گھر کو آگ لگا دی، ایک ایک ماں بیٹی کو پکڑ کر اس کی عزت کو پامال کرتے ہوئے مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکے لے جا رہے تھے، اور ڈرے ہوئے جانوروں کی طرح، اور اپنے گھونسلوں سے نکلے ہوئے پرندوں کی طرح، اور اپنے گھروں سے چلنے والے پریشان بچوں کی طرح مسلمان بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں واشر سے پھٹی پھٹی جا رہی تھی، کوئی منزل نہیں تھی، کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی جائے پنا نہیں تھی، یہ کچھ لوگ جمع ہو کر ایک ہندو افسر کے پاس آتے ہیں، اور پاکستان انڈیا کی فوج کے سربراہ ہم تجھ سے پڑھا چاہتے ہیں، ہمیں امان دیجئے، وہ ایک کمرے میں جمع کر دیتے ہیں کہ تم یہاں چلے جاؤ، دروازہ بند کر کے ہندو گندوں کو پکارتے ہو کہتے ہندو آؤ تمہارا شکار موجود ہے، ہندو جمع ہو جاتے ہیں دروازے کو دھکا دیتے ہیں، دوسری طرف سے مسلمان دروازے کو بند کرتے ہیں، یہ کھولنا چاہتے ہیں وہ بند کرنا چاہتے ہیں، اسی اثنا میں چاروں طرف سے دیوار کو محاصرہ کر کے پتھروں کی بارش کر دی گئی، صحافی کہتے جب میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا ہوں اور 100 انسان کی ہڈیوں کے سوا کچھ نہ تھا، یہ ظلم اس دھرتی پر کلمہ پڑھنے کے جرم میں، لا الہ پڑھنے کے جرم میں، پیغمبر کی توحید پیغمبر کی سالت پر ایمان لانے کے جرم میں، رب کی توحید کا اقرار کرنے کے جرم میں، اور مسجد کے تحفظ کا قدم بڑھانے کے جرم میں، تیری مسلم قوم پہ بچتے مسلمان بتلا، تجھے آرام کیسے آتے، تجھے سکون کی نیند کیسے آتی ہے، اور تجھے رات کو چین کیسے ملتا ہے، جبکہ تیرے پیغمبر نے تیرے بارے میں مثال دیتے ہوئے فرمایا المسلم مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اشتکا کلا، جیسے ایک جسم کی آنکھ درد کرے پورا جسم لرزنے لگ جاتا ہے، اشتکا راسو اشتکا کلا، سر میں درد ہو پورا جسم درد برداشت کرتا ہے، پاؤں کے ناخن میں درد ہو زبان واویلا کرتی ہے، آنکھیں اشک برس آتی ہیں، چہرہ زرد ہو جاتے ہیں، کوئی چہرے سے پوچھے کہ درد تو پاؤں میں ہے تو کیوں پریشان ہے، کوئی زبان سے پوچھے تو باویلا کیوں کرتی ہے، درد تو پاؤں کے ناخن میں ہے، کوئی آنکھ سے سوال کرے تو روتی اور اشک برس آتی کیوں ہے، درد تو پاؤں میں ہے، تو جواب ملے گا ہم ایک جسم ہے، ہم ایک دوسرے کی تکلیف برداشت نہیں کرتے، سن جاؤ مسلمانوں تم ایک امت ہو، تم ایک جسم ہو، تم ایک جان ہو، تم ایک طالب ہو، مشرق کے مسلمان پہ ظلم ہوتا ہے، مغرب کے مسلمان پہ ظلم ہوتا ہے، بحثیت مسلمان ترقتا کیوں نہیں ہو، ایک مسلمان پر ظلم ہو لازم ہے دوسرے پر کہ وہ اس پہ تڑپ اٹھے، لیکن کون تڑپے، آج کوئی غیرت مند حکمران ہوتا، کوئی ایمان اور عقیدہ اور نظریہ کے تحفظ کا خوگر مسلمان ہوتا وہ محمد بن قاسم کی طرح دوڑتا، وہ ٹیپو سلطان کی طرح آگے بڑھتا، وہ محمود غزنوی کی آواز بن کے آتا، اور وہ صلاح الدین ایوبی کی طرح بجلی بن کے کرکتا. آج قراردادوں سے مسجد تعمیر کرائی جا رہی ہے. میں نے اسمبلی میں کہا کہ تم قراردادوں سے کبھی مسجد نہیں بنوا سکو گے، قراردادوں سے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، قراردادوں سے بوسنیا کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں دعویٰ دیتا ہوں حکمرانوں کو، تم ریڈیو ٹیلی ویژن پر ایک گھنٹہ تو ایک گھنٹہ مجھے دنیا میں ہونے والے مسلمانوں پر مظالم کی داستان کا ایک حصہ پڑھنے دو، مجھے دنیا کے مظلوم مسلمان کے درد کی کہانی کا ایک باب پڑھنے دو، مجھے مظلوم مسلمان کے ظلم و تشدد کی ایک جھلک دکھانے دو. میں اپنے مظلوم مسلمان کے ظلم کی جھلک دکھا کر اس کی کہانی کا ایک باب پڑھ کے اور اس کے افسانے کا ایک باب پڑھ کے میں پاکستان قوم کو کہتا ہوں، میں پاکستان قوم کو دعوت دیتا ہوں، میں پاکستان کے غیرت مندوں کو یہ لگان پکارتے ہوئے آواز دوں گا، سنیو مسلمانوں تم کہاں ہو؟ نہ بیٹی کی عزت محفوظ رہی، نہ ماں کی عزت محفوظ رہی، نہ بچوں کی جان محفوظ رہی، اور نہ بوڑھوں کے بوڑھے بال محفوظ رہے. تم کہاں ہو؟ تقریر ختم ہو جائے، پورا پاکستان گھروں کے دروازے توڑ کر گلیوں میں آ کر شہادت کے نعرے نہ لگائے تو گولی مار دینا. وقت تو دو، قوم کو پکارنے تو دو، قوم کو بلانے تو دو. اور میں یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں ایک تقریر کے بعد مسلمانوں کی حالت دیکھ لینا، اور پھر دوسرے ہی دن اگر انڈیا ہاتھ باندھ کر نہ کہے خدا کے لیے اپنے جذبات پہ قابو ڈالو ہم مسجد بناتے ہیں تو مجھے گولی مار دینا، کرنا کہے. یہ مسئلے قراردادوں سے حل نہیں ہوتے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے مسلم قوم کے ضمیر کو جوڑنا ہوگا تاکہ ہم دنیا کفر کے اس پہلے حملے کا جواب دے سکیں. میرے پاس ایسے واقعات ہیں، میرے پاس وہ آئینہ ہے، میرے پاس ظلم کی داستان کا وہ باب ہے، میرے پاس تشدد و بربریت کے افسانوں کا وہ حصہ ہے. میں رب پہ بھروسہ کر کے کہہ سکتا ہوں میں اس داستان کا ایک باب پر چھوڑوں، میں اس ورق سے ایک حصہ پر چھوڑوں، اگر سننے والوں کے کلیجے نہ پڑ جائے تو خطیب نہ کہنا. کوئی بیان تو کرے کہ بھاگلپور پہ ہوا کیا ہے، بھاگلپور کی بستی پر ظلم کیا ٹوٹا ہے. تین روز گزر گئے، تکبیر پڑھ کر دیکھیے، زندگی پڑھ کر دیکھیے، رسالے ہیں، بین الاقوامی اخبارات کا مطالعہ تو کر کے دیکھ دیجیے. صحافی کہتے ہیں ہم بھاگلپور میں گئے، لوگ سہمے ہوئے تھے، گھروں میں دبکے ہوئے تھے. ایک ہو کا عالم تھا، اور ہرے بھرے شہر میں، اور بستے بساتے شہر میں قیامت کا منظر تھا. ہم نے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے کہا دیکھتے نہیں ہو، نہ کوئی مکان سلامت ہے، نہ کوئی مسجد سلامت ہے، نہ کوئی قرآن سلامت ہے، نہ حدیث کے کوئی ورق سلامت ہے، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے. ہم نے کہا کچھ اور سناؤ، انہوں نے کہا اور کچھ نہیں جانتے، یہاں گھر گھر سے بچیاں نکال کر پہلے ان کی عزت کو تاہ تاہ کیا گیا، پھر ان کو ٹرکوں پہ لاد کر، ٹریکٹروں پہ لاد کر اس راستے پر لے گئے. صحابی کہتے ہیں میں اس راستے پر چل پڑتا ہوں تو خون کی لکیریں تھی، خون کے فوارے تھے جو مجھے نشاندہی کر رہے تھے کہ ٹریکٹر ٹرک ادھر گیا ہے. میں چلتا رہا، تین میل کے فاصلے پر ایک گاؤں نظر آتا ہے، میں اس گاؤں میں داخل ہوتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، ایک تالاب ہے جو مسلمان تیری جوان بیٹیوں کی لاشوں سے بھرا ہوا ہے. میں لاشوں کو دیکھ رہا تھا، میں ظلم کی کہانی پڑھ رہا تھا، میں تشدد و بربریت کی داستان کو پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن اچانک اچانک کیا ہوا کہ لاشوں میں حرکت پیدا ہوئی، لاشوں میں حرکت پیدا ہوئی. میں نے کہا یہ کیا ہونے والا ہے، تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے 16 سال کی ایک جوان بچی اپنے منہ سے خون صاف کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی. اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا وہ دھڑام سے لاشوں پہ گر پڑی، جیسے کہ وہ یہ کہنا چاہتی ہو کہ وہ زندہ نہیں بلکہ ایک مردہ بچی ہے. میں سمجھ گیا کہ یہ خوف اور وحشت کے مارے اس طرح دوبارہ گر پڑی ہے. میں نے اسے کہا کہ میں مسلمان، میں تیرا دشمن نہیں ہوں، بیٹی بتا. اس نے کہا مسلمان اگر تو زندہ ہے،
اگر صحابی ہے اگر صاحب قلم ہے میری کہانی لکھ دنیا کے مسلمانوں کو پہنچا، میری داستان لکھ دنیا کے مسلمانوں کو پڑھا، میرے ظلم کی تصویر بنا اور سوئے مسلمان کی آنکھوں کے سامنے کر، میں سید دادی ہوں، صاحبہ بانو میرا نام ہے، یہ میری ہزاروں بہنیں گاؤں سے اٹھا لی گئی، ہماری عزت تار کر دی گئی، اور خال واد نبوت باغل پان میں لٹ گئے، مسلمان تیری بیٹی کا دامن تار ہوئے، پھر اسی پہ بس نہیں کی، جب ہم بے آش ہو گئی اور ہمیں قتل کر کے چلے گئے، صاف بھی دیکھ میرا بازو کر چکے، اور کسی کو بتا سکتا ہے تو بتا، میری جان جان افرین کے پاس جانے والی ہے، ہے کوئی تم نے محمد بن قاسم، ہے کوئی تم نے ٹیپو سلطان، کوئی نکلے والا تو لکھے کہ بھاگل پور کے اسٹیشن پہ کیا ہوا ہے، ایک جوان بیٹی گاڑی سے اتر کر گھر کی طرف جا رہی ہے، ہندو بدماش ہندو گنڈوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، جوان بچی بیٹی بہن امی ماں جوان بیٹی مسلمان کلمہ پڑھنے کے جرم میں، مسلمان تیرے گھر میں پیارا ہونے کے جرم میں، جوان بچی کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، پتھر مارتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، کہتے ہیں لا اپنے رب کو تیرا رب کہاں ہے، اور بلا پاکستانیوں کو کہاں پاکستانی ہے، پتھر مارتے مارتے اسے بے ہوش کر دیتے ہیں، اور اس کے جسم پہ اچھلنے لگے، ہائے اس کا عمل ضائع ہوتے ہیں، بچی شہید ہو جاتی ہے، مسلمانوں کون اٹھے اس ظلم کے خلاف، کون پکڑے ہندو بنجے کے بڑھتے ہوئے ناپاک قدموں کو، کون رکے سرب کے عیسائیوں کو، اور کون رکے ان ظالم دندوں کو، تو نہیں اٹھتے مطلع میں کس کو آواز دوں، میں قبرستان میں جا کر کہاں سے لاؤں محمد بن قاسم کو، مجھے قبر تو دکھا یوسف بن تاشکین کی، مجھے مزار تو دکھا ٹیپو سلطان کا، میں اسے کہتا ہوں ٹیپو تیری قوم سو گئی ہے تو اٹھ، محمود غزنوی تیری قوم مر گئی ہے تو اٹھ، اور اپنی قوم کی حفاظت کر، اور اپنی ماں بہنوں کی حفاظت کر، بتلا میں کس کے دروازے پہ جاؤں، مسلمانوں آج کے بعد عہد کرو جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر، جب تک ماں بہنوں کی عزت کے تحفظ کے لیے، جب تک مظلوموں کے آزادی کے لیے ہم جان نہیں دے دیتے، چین سے نہیں بیٹھیں گے، چین سے دو جان، یہ جان دینے کے لمحات ہیں، پربار کیجئے جان کو، یہ مقام ہے جان دینے کے، دنیا کفر کا دوسرا حملہ، یہ پہلا حملہ ہے، دوسرا حملہ پہلے سے زیادہ سنگین حملہ، دوسرا حملہ پہلے سے زیادہ خطرناک، وہ حملہ کیا ہے کہ کفر نے اپنے فوجیوں کو مسلح دیا، انہیں ہتھیار دیے، انہیں اسلحہ سے مسلح کر کے میرے اور آپ کے ملکوں کی طرف بھیجا، آج کافر قوم کا یہ دوسرا گروہ، دنیا کفر کی یہ فوج میرے اور آپ کے گھروں کے بند کمروں میں داخل ہو گئی، یہ کون سی فوج ہے، کس لیے آئی ہے، یہ فوج اس لیے آئی ہے کہ کبھی کوئی تیری غیرت کو آواز دے دے، کبھی تیری حمیت بیدار ہو جائے، کبھی سویا ہوا شیر اٹھ کھڑا ہو تو کیا ہوگا، تجھے تھپکیاں دے کر سلانے کے لیے، تیری غیرت حمیت کا جنازہ نکالنے کے لیے، تیری ایمانی قدروں کو پمال کرنے کے لیے، فحاشی اریانی بے حیائی تیرے ایک ایک جسم میں بسارہ کے لیے، اس کے اداکار اس کے گلوکار اس کے فنکار تیرے گھروں کے بند کمروں میں داخل ہو گئے ہیں، اور یہ بند کمروں میں آ کر اس قدر فحاشی اور یعنی پھیلا چکے ہیں کہ وہ کچھ قوم کو دکھا جاتے جو غیرت مند باپ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر، کوئی غیور بھائی بہن کے ساتھ بیٹھ کر، کوئی غیرت مند بیٹا ماں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دے سکتا، بتلاؤ قوم کو فحاشی اور اوریانی کے سلام میں غرق کرنے کے لیے، قوم کے غیرت اور حمیت کا جنازہ نکالنے کے لیے، یہ دشمن میرے اور آپ کے گھروں میں داخل ہوا یا نہیں ہوا، بولیے ہوا یا نہیں ہوا، فحاشی اوریانی کیوں، تاکہ کہیں تیری غیرت سوئی ہوئی جاگ نہ پڑے، کہیں تیری ایمانی حمیت کو جلا نہ مل جائے، کہیں تیرا جذبہ جہاد تازہ نہ ہو جائے، اور اس مقصد کے لیے گھروں میں داخل کر دیے گئے، اور وہ اس دور میں جس دور کا حکمران اسلام کے نام پر آیا، شریعت کے نام پر آیا ہے، اسلام اور شریعت کے نام پر آئے تو ٹی وی میں کہتے ہیں میں نے یہ وعدہ پورا کر دیا، میں نے یہ وعدہ پورا کر دیا، کل میری صدر مملکت سے ملاقات ہے، میں کہوں گا مجھے 10 منٹ ٹائم دو، تو نے وعدوں کی بات کی ہے، میں تیری وعدہ خلافیہ گنواتا ہوں، تجھے پتیجے تیرا آئینہ دکھاتا ہوں۔ جب جناب ووٹ لینے کے لیے آئے تھے اس وقت موٹر وے نہیں تھا، جب ووٹ لینے آئے تھے سنتوں کا نعرہ نہیں تھا، اگر نعرے کو دیکھتے تو پی پی کہتی تھی روٹی کپڑا اور مکان، ہم نے نہ سنتوں کا نعرہ سنا تھا، نہ موٹر وے کا نعرہ سنا تھا، نہ ترقی و خوشحالی کا نعرہ سنا تھا، ہم نے تو اسلام کا نعرہ سنا تھا، ہم نے تو شریعت کا نعرہ سنا تھا۔ کہاں ہے شریعت؟ کہاں ہے اسلام؟ کہاں ہے دین مصطفیٰ؟ کہاں ہے عدل و انصاف؟ کہاں ہے مساوات محمدی؟ کہاں ہے غریب سے ہمدردی؟ کہاں ہے ظالم کا ہاتھ توڑنا؟ کہاں ہے جبر کا خاتمہ؟ اور کہاں ہے حیا؟ کہاں ہے وفا؟ کہاں ہے؟ تو نے آنے کے بعد ظلمان کیا، جبر کا دور دارا ہوا، تشدد بے حیائی فحاشی کو پروان ملے، اور جو تو نے موٹر وے بنایا مجھے رکھنا، تیرے موٹر وے پر 15 سال تک کوئی غریب چل سکتا ہے؟ کام کو کیا پتا؟ موٹر وے بنایا ہے کہ موٹر وے پر اگر کسی نے کار چڑھانی ہے، اسلام آباد یا لاہور جانا ہے، پہلے 500 روپیہ دے، پہلے بتلا غریب تو دے گا، 15 سال تک پہلے 500 روپیہ ہتھیلی پہ رکھ، پھر اس پہ اوپر چڑھ، ہم نے چاٹ لیا اس موٹر وے کو، یہ غریبوں کے لیے، یہ مزدوروں کے لیے، جس پہ میری گدا گاڑی نہیں چل سکتی، جس پہ میری ٹوٹی کار نہیں چل سکتی، جس پہ میری بس نہیں چل سکتی، جس پہ ٹانگا نہیں چل سکتا، چلے گی تو تیری شیور لائٹ چلے گی، چلے گی تو تیری پجارا چلے گی، میں آگ لگاتا ہوں تیرے موٹر وے کو جس پہ 15 سال تک غریب نہ چل سکے۔ موٹر وے دے دیا تو نے، کون سا موٹر وے دے کر احسان کیا ہے؟ ٹیلی فون دے دیا، ٹیلی فون جو غنیمت تھا، جو خوشی اور مسرت کا ایک تحفہ تھا، اس کو ہاتھ لگاتے ہی ڈر لگتا ہے، ہاتھ لگاتے ہی ڈر لگتا ہے کہ غلط کال بھی ہو گئی، 3 روپے تو پڑ گئے، 3 روپے تو پڑ گئے، اگر صحیح ہو گئی 3 منٹ سے اوپر ہو گئی تو 10 روپے تو پڑ گئے، سمندری سے فیصل آباد بات کی 20 روپے تو پڑ گئے، آخر وجہ کیا ہے؟ اتنی مہنگائی کیسے ہوئی؟ تیرے دور میں سیمنٹ کی بوری 1,50,000 روپے مہنگی ایک دن میں کیوں ہو گئی؟ تیرے ملک میں پٹرول، ہم سعودیہ میں عمرے پر گئے، پٹرول 1 ریال کا 3 لیٹر، ڈیزل 1 ریال کا 7 لیٹر، 1 ریال کا، 1 ریال 7 روپے کا ہے، 1 روپے لیٹر ڈیزل، 2 روپے لیٹر پٹرول، 2 روپے لیٹر، 2 روپے لیٹر خرید کر 12 روپے لیٹر دے رہے ہیں، 2 روپے لیٹر خرید کر 12 روپے لیٹر دے رہے ہیں، اور 10 روپے یہ منافع کی بات ہوتی ہے، تم قوم کے غمخوار ہو؟ پھر تم نے آنے کے بعد ملک کی صنعتوں کا کیا کیا، قومی اداروں کا کیا کیا؟ ایک لمبی داستان ہے، لیکن وہ کون گروپ ہے جس نے اربوں روپے کی مالیت کے کارخانوں اور بینکوں کو بندر بانٹ کے ذریعے لاکھوں میں خرید لیا اور راتوں رات ارب پتی بن گئے؟ وہ تم ہو، وہ منشا گروپ ہے، وہ اتفاق پہنچ رہی ہیں، ایک غریب زمین بیچ بیچ کے گزارا کرتا ہے، ایک غریب نے بچی کے جوان پر جھونپڑی بیچ ڈالی، تم آئے تھے تو 3 فاؤنڈریاں تھیں، آج تمہاری 3,000 سے زائد کہاں سے ہو گئی؟ تم غریب پرور ہو؟ تم نے ملک کو دیا ہے پیلی ٹیکسیاں دے دی، ٹھیک ہے پیلی ٹیکسیاں دی ہیں، لیکن یہ بتلاؤ کہ ہزاروں کو روزگار دیا ہے، کتنے لاکھ بے روزگار کیے؟ پنجاب ٹرانسپورٹ کا کیا بنا ہے؟ ڈاک خانہ کے ملازموں کا کیا بنا ہے؟ ٹیلی فون نجی محکمے میں دینے سے ان کا کیا بنا ہے؟ نیشنل موٹرز کا کیا بنا ہے؟ سیمنٹ فیکٹریوں کے مزدوروں کا کیا بنا ہے کہ جس مزدور باضابطہ طور پہ اسے مزدوری اور تنخواہ ملتی تھی. جب مالکوں کے پاس چلے گئے ان کا بھاگ جاؤ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. بھائیو یہ بات تو سیاست کی ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں اسلام چاہیے اسلام. تم نہ دو موٹر وے اٹھاؤ سر پہ رکھ کر لے جاؤ, تم لے جاؤ اپنی صنعتیں لے جاؤ, جو کچھ تمہارے پاس ہے جو لایا لے جاؤ. مجھے اسلام دو, مجھے شریعت دو, مجھے تحفظ دو, مجھے انصاف دو, مجھے مساوات محمدی دو کہ وہ جس نام پہ تمہیں دیا تھا. تم مکہ مدینہ سے شریعت تو نہ لا سکے, لندن سے لیڈی ڈیانا لے آئے, شریعت نہیں آئی لندن سے لیڈی ڈیانا چلی آئی. تم شریعت کے ماننے والے ہو یا لیڈی ڈیانا کی زلفوں کے اسیر ہو؟ تو میں عرض کر رہا تھا اسلام کے نام پر فحاشی, اور وہ بھی اس انداز میں کہ ہمارے ملک میں نوجوانوں کی غیرت اور حمیت کو خراب کرنے کے لیے. کسی کو درد ہو یا نہ ہو میں تو سوچ سوچ کے پاگل ہو جاتا ہوں. اللہ میری اس نسل کا بڑھے گا کیا؟ یہ قوم کہاں جائے گی جو پیدا ہوتے ہی سازوں پہ تھرکنے لگ گئی ہے, جو ہوش سنبھالتے ہی ناچنے لگ گئی ہے, جس نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا ہے اس کو تم ٹی وی وی سی آر اور ویڈیو ریڈیو کے ذریعے وہ فحاشی اور اریالی دکھاتے ہو. مجھے بتلاؤ یہ بے حیا ہونے والی قوم غیرت کب پکڑے گی؟ اور نتیجہ یہ امریکہ اور برطانیہ کی فلمیں خرید کر دکھا رہے ہیں, تحفے میں نہیں ملتی, کوئی نواز شریف کو گفٹ نہیں آتی, ان کی فحاشی اور اورانی پر فلمیں خرید کر دکھا رہے ہیں. خرید کر کفر خرید کر, تجل خرید کر, فحاشی خرید کر, اورانی خرید کر, بدماشی خرید کر دکھائی جا رہی ہے. اور تمہارے دور میں بہت کچھ ہوا ہوگا لیکن گینگ ریپ بھی تمہارے دور کا تحفہ ہے. گینگ ریپ بھی میں وضاحت نہیں کر سکتا, رات کو بہت دور تک آواز جاتی ہے. یہ گینگ ریپ بھی پہلے کبھی سنا تھا؟ گینگ ریپ بھی میں کیسے وضاحت کروں, تو بہت زیادہ غلاظت کا نام ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں یہ دنیا کفر کا دوسرا حملہ ہے, یہ دنیا کفر کا تھک تو نہیں گئے؟ جو اصلی تقریر ہے وہ ابھی شروع نہیں ہوئی, وہ ہے تیسرا حملہ. وہ تو ہے تیسرا حملہ, وہ ہے تیسرا حملہ, اور اسی پر ہماری ساری جماعت کی الغار ہے. لیکن میں نے لازم پکڑا ہے اور بار بار کہہ رہا ہوں ہر جگہ پر, اور آپ سے بھی کہتا ہوں, اس فحاشی اریانی کے سیلاب کا راہ روکنا ہے یا نہیں روکنا؟ اس بے حیائی اور بےغیرتی کی درسگاہوں کو بند کرانا یا نہیں کرانا؟ اپنی نسل اور اپنے غیرت مند جوانوں کی عزت آبرو اور ان کی غیرت اور حمیت کو باقی رکھنا یا نہیں رکھنا؟ اگر رکھنا ہے تو خانہ خدا میں بیٹھے ہو وعدہ کرو نہ آج کے بعد فلم دیکھیں گے نہ ڈرامہ دیکھیں گے. کرتے ہو وعدہ؟ وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ کرتے ہو؟ کوئی ڈرامہ کوئی فلم نہیں دیکھیں گے, کوئی ڈرامہ نہیں دیکھیں گے. ہم وہ ڈرامہ وہ فلم نہیں دیکھ سکتے جو خوبصورت انداز میں ہمارے جگر سے ایمان لے کے نکل جائے, نہیں دیکھیں گے. اور میں آگے چل کر کہتا ہوں اللہ تھوڑی سی توفیق دے, زندگی کی کچھ گھڑیاں دے, ہم ایک مرتبہ ملک کا دورہ کر لیں, تم باز نہ آئے, ریڈیو ٹی وی کا قبلہ ترست نہ کیا, انہی فاس کو لے کر, اسی نوجوانوں کی یلغار کو لے کر تمہارے ٹی وی اور ریڈیو کے ادارے اڑا کے رکھتے گے, یہ بدماشی کرتے تاٹ کے رکھتے گے, یہ بدماشی کے معیار زمین بہت چک کے رکھ دیں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ یہ بھی کام کرنے کا ہے, کرنے کا یا نہیں کرنے کا ہے؟ فحاشی اور یعنی یارو بچے کو ابھی ابو نہیں کہنا آتا, وہ سانس پہ دھند جو ہے تھرکنے لگ جاتا ہے. مسلمانوں مسلمانوں ہماری اولاد, نبی کے ماننے والوں ہمارے نوجوانوں کا عالم, کلمہ پڑھنے والوں کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کیا بنے گا اس قوم کا مستقبل میں؟ یہی وجہ ہے کہ آج اس ظلم و جبر پر کسی کی آنکھ نہیں کھلتی, یہی وجہ ہے کہ آج کوئی ٹیپو سلطان پیدا نہیں ہوتا, یہی وجہ ہے کہ آج کوئی مجھے طارق ابن زیاد نظر نہیں آتا جو دریا کے کناروں پہ جا کے کشتیاں لگا کے کشتیوں کو آگ لگا کے کہتے او ساتھیوں مر جاؤ یا بچ جاؤ پیچھے کشتیاں جلا رہے ہیں. کوئی تو آئے قوم میں سے, اسی وقت پیدا ہوگا جب فحاشی اور اورانی کا دروازہ بند کیا جائے گا. دشمن کے کتنے حملے ہیں؟
دو.
یہ دو کتنے حملے کی بات ہو گئی؟
دو.
مقابلہ کرنا یا نہیں کرنا؟ کرنا یا نہیں کرنا؟ تیسرا حملہ پھر کسی وقت سے. تھک گیا ہوں میں بہت دور سے, کراچی سے آیا ہوں میں, کل رات بھی نہیں سویا. تیسرا حملہ, یہ پہلے دونوں حملوں سے زیادہ خطرناک ہے. یہ پہلے دونوں حملوں سے زیادہ خطرناک, زیادہ پریشان کن, زیادہ مصیبت, زیادہ پریشانی. کیونکہ پہلے دو حملے ہیں, جب ظلم و جبر ہوگا اور کبھی تو آنکھ کھلے گی, جب عزت و آبرو پر یہ ستم ڈھائے جائیں گے کبھی تو غیرت جاگے گی, اور فحاشی اریانی کو گناہ تو سمجھتے ہیں کبھی تو توبہ کریں گے. لیکن تیسرا حملہ بہت گھناؤنا ہے. وہ کیا ہے تیسرا حملہ؟ نعرہ اسلام کا لگاؤ, لبادہ اسلام کا اوڑو, بات اسلام کی کرو, اپنے آپ کو لقب, اپنے آپ کو لقب اسلام کے ہیرو کا دو, شخصیت کا تعارف اسلامی انقلاب کے لمبردار کی حیثیت سے کراؤ, اور پھر ہر سال 1,100,000,000,000 روپے اس بات پہ خرچ کرو کہ جو کفر, جو دجل, جو فریب 14 صدیوں کی جو شیعت اور رافضیت ہے, جس کا دوسرا نام کفر ہے, دجل ہے, جس رافضیت کے دامن میں صحابہ کی توہین ہے, جس کے دامن میں قرآن کا انکار ہے, جس کے دامن میں مصطفیٰ کی توہین ہے, جس کے دامن میں رب کی توحید کا انکار ہے, جس کے دامن میں تکیہ اور مدعا جیسی بدماشی ہے, اس دامن کو, اس سالی کو اسلام کے رے پر چسپا کرو, اسلام کے نام پہ پھیلاؤ. یہ تیسرا حملہ ہے. ایران جب سے خمینی کا انقلاب آیا ہے ہر سال 100,000,000,000 روپیہ اس بات پہ خرچ کرتا ہے کہ خمینی کی تصنیفات, مجلسی کی تصنیفات, کلینی کی تصنیفات, تبرسی کی تصنیفات, اور ان کے پرانے پوپ پال پادری ان کی تصنیفات شائع کرو, لیبل اسلام کا لگاؤ لیبل, اور پھر پوری دنیا میں پھیلاؤ. کہاں کہاں پھیلاؤ؟ یورپ میں, افریقہ میں, امریکہ میں, برطانیہ میں, چائنا کی دیواروں کے پیچھے, اور نئی آزاد ہونے والی رشیا کی مملکتوں میں. کہاں تک لے جاؤ؟ ان لوگوں کے پاس یہ کتابیں گئیں جنہوں نے 90 سال سے قرآن نہیں دیکھا تھا. رشیا کے مسلمان جنہوں نے 90 سال سے قرآن نہیں دیکھا, چائنا کے لوگ جن کو کئی 20 سال گزر گئے قرآن نہیں دیکھا, ایران کی کتابیں اور ایران کے دائی اور مبلغ اسلام کے نام پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اسلام ہے. یہ اب اس میں پڑھتے ہیں تو اسلام, اسلام کے دعوے, اسلام کی باتیں, اسلام کے نعرے, اسلام کی تعریف, اسلام کے محاسن, اسلام کی خوبیاں, اسلام کے انقلاب کی باتیں, اسلام کے مساوات, دین مساوات ہونے کے بعد دلائل, اسلام 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 کی باتیں کرتے کرتے آگے چل کر روایت موجود ہے, کہتے ہیں ہم نے اسلام لانے, لیکن وہ اسلام لانے جو رسول لائے تھے, وہ اسلام نہیں چاہیے جو رسول کے بعد ارتداد کی صورت اختیار کر گیا تھا. اسلام نعرہ اسلام کا ہے ابھی نہیں, نعرہ اسلام کا. اور کتابوں کو چھوڑ دیجئے, خمینی کو لے لیجئے, صرف خمینی کو, جس کی کتابیں اسلام کے عنوان پر کروڑوں کی تعداد میں دنیا کی مادری زبانوں میں دنیا کے لوگوں کو پہنچ رہی ہیں, ان کی مادری زبانوں میں, فرنسی زبان میں, انگلش میں, فارسی میں, اردو میں, چائنیز میں, وہاں عربی میں, وہاں مادری زبانوں میں جا رہی ہیں. کیا کتابیں؟ خمینی کی کتابیں. شخصیت حضرت خالد بن ولید کی ہے. کون سی شخصیت جانتے ہو وہ کون تھے؟ کیا لقب تھا اس کا؟ لقب سیف اللہ, اللہ کی تلوار, پیغمبر کے لبوں سے ملنے والا لقب, رب کی تلوار جا چلے کفر کے پرچے اڑا کے رکھتے. سیف اللہ 300 لڑائیوں میں شرکت کی, جسم کا کوئی حصہ نہیں جو زخمی نہ ہوا ہو, جس میدان میں گئے فتح و کامرانی کے پھریرے لہراتے ہوئے واپس آئے, جنہوں نے تلوار کی نوک پر روم اور ایران کو نچا ڈالا تھا, جنہوں نے عراق کی سلطنت کو تلوار کی نوک پہ حاصل کیا تھا, جو پیغمبر کے دان کے مطابق, پیغمبر کے ارشاد کے مطابق رب کی تلوار تھے, آخری لمحات جب چار پائی پہ آئے تو رونے لگے کہ شہادت کیوں نہیں ملی. حضرت عبداللہ بن عباس آئے, فرمایا خالد روتے کیوں ہو؟ جواب دیا موت کے ڈر سے نہیں روتا، شہادت کی آرزو میں روتا ہوں. کیا بات کہی پیغمبر کے چچا زاد بھائی نے. فرمایا خالد شہادت کا شوق اپنی جگہ پر ہے، لیکن تجھے پتا نہیں تو اللہ کی تلوار ہے، تو اللہ کی تلوار ہے. اگر تو شہید ہو جاتا کسی مارکہ میں، تیرا سر تن سے جدا ہو جاتا، خالد کوئی کافر تجھے شہید کر دیتا اور دنیا کف کہتی ہم نے رب کی تلوار توڑ دی. تو رب کی تلوار ہے، رب نے تیری حفاظت کی ہے. وہ خالد جو موصل امت ہے، وہ خالد جو لشکر اسلام کا سرار ہے، وہ خالد جو مسلمان فوجوں کا جرنیل ہے، وہ خالد جو پیغمبر کا صحابی ہے، وہ خالد جو روم و عراق کا فاتح ہے. خمینی کہتے کہتے یہ خالد بن ولید دن کو مسلمانوں کو قتل کرتا تھا، سنیو کہتے رات کو مسلمان عورتوں سے زنا کرتا تھا.